اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دین کی ترجیحات کے عنوان سے ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. عام طور پر رمضان کا مہینہ، بلکہ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے میں انسان اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتا ہے. رجب کے مہینے سے کچھ افراد روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اعمال انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تین مہینے، اور اس میں بھی خصوصیت سے رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی عبادتوں میں دلچسپی بھی لیتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ جتنی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان عبادت انجام دے رہا ہے تو بہت ساری چیزیں بالکل بالخصوص سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں کچھ عبادتوں کا بہت زیادہ ثواب بتایا جاتا ہے، اور اگر وہ مخصوصی کے ساتھ ہے تو اس کا مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر فرض کیجیے کوئی مخصوصی آ گئی ہے جس میں زیارت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا ثواب بتایا گیا کہ 124,000 انبیاء سے مسافہ کرنا، یا مثلا فلاں مخصوص دین میں 13 رجب میں مثلا روزہ رکھنا، تو اس کا ثواب بتایا گیا کہ مثلا یہ روزہ رکھنا مثلا 70 حج کے برابر، 70 عمرے کے برابر، 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر مثلا اتنا ثواب بتایا گیا ہے. پھر اسی طرح سے اگر کسی خاص مقام پر غسل کا، نمازوں کا، دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہ مثلا کہا گیا کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا دین کے اعتبار سے یہ ترجیح رکھتی ہیں یا نہیں. اگرچہ یہ ساری چیزیں انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں انجام دیتا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان عبادتوں اور ان اعمال میں ترجیح کیا چیز رکھتی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قضا روزہ واجب ہے، مگر چونکہ ایک روزے کا ثواب انہوں نے بہت زیادہ سن لیا ہے کہ ایک روزہ اگر رکھا جائے تو 70 سال روزے رکھنے کے برابر اس کا ثواب ہے، یہ سن لیا ہے مثلا انہوں نے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ والا روزہ ضرور رکھیں. اگرچہ قضا روزہ ان پر ہے، مگر قضا چھوڑ کر وہ یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو مجتہدین نے روزہ رکھنے کے حوالے سے تو بالکل منع ہی کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص پر رمضان کا قضا روزہ ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو بالکل منع ہی ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ مجتہدین نے روایات کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق دین کے لیے کچھ ترجیحات مقرر کی ہیں، اور ان ترجیحات میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی واجب عمل ہے، چاہے وہ ماضی کا قضا والا ہو یا مثلا موجودہ اس وقت آپ کو عمل انجام دینا ہے، اگر آپ پر کوئی واجب عمل ہے تو واجب عمل سب سے زیادہ پرائیورٹی رکھتا ہے، سب سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے کہ آپ اس کو انجام دیں. نماز شب کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری روایتیں سنی ہیں، غلط نہیں ہیں وہ روایتیں، بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، لہذا لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز شب پڑھیں، مگر ان پر قضا نمازیں بھی واجب ہیں. تو اگر قضا نمازیں واجب ہیں اس کے باوجود وہ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو غلط نہیں کر رہے ہیں، یہاں مجتہدین نے اجازت دے دی ہے. روزے میں تو بالکل اجازت ہی نہیں دی تھی، نماز میں کم از کم اجازت دے دی ہے کہ اگر کسی پر قضا نماز ہے تو وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، مثلا نماز شب پڑھ سکتا ہے. مگر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس نے نماز شب پڑھ لی ہے تو قضا نماز اسے معاف نہیں ہوئی ہے. قضا نماز معاف نہیں ہوئی کا مطلب ہے کہ اگر یہ قضا پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پروردگار اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ عذاب سے بچنا ہی سب سے اہم ترین عمل ہے، سب سے زیادہ اہم ترین عمل عذاب سے، عذاب الہی سے بچنا ہے. آپ جو ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، خصوصیت سے اعمال شب قدر میں جو پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں جو دعائیں جوشن کبیر جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں ہر دعا کے بعد کیا جملہ ہوتا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خلصنا کا مطلب ہے کہ پروردگارا ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تین شب قدروں میں یہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور ہر دعا کے بعد آپ یہ والا جملہ دہرا رہے ہوتے ہیں، یعنی 300 مرتبہ فقط 3 دن میں یہ عمل انجام دیا جاتا ہے. اور جو افطار کے وقت دعا ہے، جو سحری کے وقت دعا ہے، ان ساری دعاؤں میں آپ دیکھیے
کہ سب سے امپورٹنٹ دعا یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کے لیے مراجع کرام نے سارے فقہی مسائل بیان کیے ہیں. فقہی مسائل کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, اور اسی لیے وہ زیادہ تر واجبات کا تذکرہ کرتے ہیں یا حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پرائیورٹی کے اعتبار سے اگرچہ نماز شب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, مگر اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھ کے نہیں گیا, اپنی قضا نماز چھوڑ کے چلا گیا, تو عذاب الہی کا مستحق بن جائے گا وہ. تو پرائیورٹی کے اعتبار سے واجب عمل سب سے پہلے ہے. واجب عمل اگر انسان انجام دے دے اور اسے فارغ ہو گیا ہو تو اب مستحب عمل انجام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. مستحب عمل میں بھی کچھ مستحب اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے مگر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. مثلا ماہ رجب میں جن مستحب اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے, مثلا عمل ام داود, اس کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے رجب کے مہینے میں, 3 دن وہ عمل چل رہا ہوتا ہے. تو عمل ام داود کا تذکرہ اگرچہ ہے اور مفاتی جیسی اچھی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے, مگر اس کی وجہ سے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے, جو اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, جو زیادہ ثواب دلانے کے حامل ہیں, وہ انجام دینے کے بجائے عمل ام داود کو وہ انجام دے رہا ہوتا ہے. مثلا بالخصوص خواتین کے حوالے سے, یعنی اگر خواتین عمل ام داود انجام دیں تو گھر کے مرد تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 3 دن تو ہمیں ٹھیک سے ڈھنگ کا کھانا ملے گا نہیں, اس لیے کہ وہ بس دعاؤں میں, نمازوں میں, قرآن کی تلاوت میں لگی ہوئی ہیں, لہذا ٹھیک سے گھر کا نہ نظام صحیح چلے گا نہ ہمیں کھانا صحیح ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ خواتین عمل ام داود کا ثواب پڑھ پڑھ کر اس طرح سے روزے رکھ رہی ہوتی ہیں, عبادت انجام دے رہی ہوتی ہیں, دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ گھر کا کام کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے, مگر اس کے بارے میں توجہ نہیں ہے. یا یہ کہ گھر کے کام میں لوگوں کی باتیں بھی سنو اور خدمت بھی کرو, یہ والا حساب ہوتا ہے. یا گھر کا کام مثلا گھر کی مرغی دال برابر کتنا ہے تو اسے نظر انداز کر دو, لیکن حقیقت یہ کہ ترجیحات اگر دیکھی جائے تو گھر کے کام کرنے میں, اور یہ فقط خواتین کی بات نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, کہ گھر کا کام کرنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے, مگر اس کو چھوڑ کے وہ دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں, عبادت میں لگے ہوتے ہیں. یا مثلا لیلۃ الرغائب کے عمل, یہ جو عام طور پر رجب کی پہلی شب جمعہ میں انجام دیے جاتے ہیں, لیلۃ الرغائب کے اعمال کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں, ان تفصیلات کی وجہ سے وہ انہی اعمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کے برابر دوسرے مستحب عمل ہیں. دوسرے مستحب عمل کا مطلب ہے کیا ہے کہ مثلا نافلہ نمازیں ہیں یا دوسری اعمال خیر ہیں, مگر لیلۃ الرغائب کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. اب میں یہاں بات آ گئی ہے تو ایک بات بیان کرتا چلوں, پورے لیلۃ الرغائب کے اعمال کی بنیاد یہ ہے کہ ایک سنی راوی نے اس کو بیان کیا ہے. اس لیلۃ الرغائب کے اعمال بیان کرنے والا کوئی شیعہ راوی نہیں ہے, اختلاف بہرحال اپنے مقام پر ہوتا ہے, لیکن اس عمل کو بیان کرنے والا ایک سنی راوی ہے, تو یہ اتنے قابل اعتبار نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نمازیں, کون سی نمازیں؟ مستحب نمازیں جو ثابت شدہ ہیں, مجتہدین کے نزدیک ثابت شدہ نمازیں, وہ لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ثابت شدہ نمازیں کون سی ہیں؟ مثلا یومیہ نافلہ نمازیں جتنی ہیں, یعنی ٹوٹل 51 رکعت ہیں, اس میں سے 17 رکعت فقط واجب ہے, 34 رکعت ایسی ہیں کہ جو نافلہ نماز ہے اور جو اس کا استحباب مستقل ثابت ہے. سارے مجتہدین نے ان نافلہ نمازوں کا تذکرہ کیا ہے, اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ اپنے وقت میں نہ پڑھ سکیں تو بعد میں اس کی قضا کر لیں. اس میں اتنی بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اس میں اتنی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں, سفر میں ہوں تو سفر کرتے کرتے پڑھ لیں, مگر نافلہ نمازیں پڑھیں. نماز غفیلہ ہے, نماز جعفر تیار ہے, تو یہ پرائیورٹی ہمارے پاس نہیں ہے. چنانچہ پرائیورٹی مینٹین کرنا ضروری ہے کہ کس عمل کا کتنا ثواب ہے. اور اسی طرح سے بعد میں جو مستحب عمل ہیں, اگر فصلی جو ثابت شدہ مستحب عمل ہیں, اس کو بھی اگر کسی نے انجام دے دیا ہے تو پھر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جیسے مفاتی جیسی کتاب ہے اس میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں ان عمل کو انجام دیا جائے, لیکن پہلے ثابت شدہ مستحب عمل جو مجتہدین کے نزدیک ثابت ہیں ان عمل کو انجام دیا جائے, ان اعمال کو انجام دیا جائے, اس کے بعد مفاتی جیسی کتاب میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں ان کو انجام دیا جائے. اب ہمارے یہاں سوشل میڈیا نے نظام اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں لوگ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں, ہمارے سارے علماء بہت قابل احترام ہیں. مثلا آغائے بہجت نے یہ والا عمل بتایا ہے, یا مثلا آغائے ناصر مکارم شیرازی نے کورونا وائرس کے حوالے سے مثلا یہ والا عمل بتایا ہے, یا مثلا آغائے وحید خراسانی نے یہ والا عمل بتایا ہے. اب یہ سارے علماء نے عمل بتائے ہیں, سب کے سب قابل احترام ہیں, سب کے سب مراجع کرام ہیں, مگر اس کے باوجود انہوں نے کسی روایت کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی استاد سے سنا ہے, یا مثلا اپنے والدین سے, ماں باپ میں سے کسی سے سنا ہے, اور انہوں نے یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں. تجربہ شدہ ہوں گی یہ چیزیں, مگر یہ معصوم کا کلام ہے یا نہیں یہ نہیں پتا ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ معصوم نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. لگے ہوتے ہیں چونکہ آغائے بہجت نے بیان کر دیا, لہذا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ عمل شروع کر دیتے ہیں. چونکہ مثلا آغائے وحید نے بیان کر دیا ہے, بہت بڑا نام ہے, بڑے قابل احترام ہے آیت اللہ وحید خراسانی, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, مگر انہوں نے جو عمل بتایا ہے کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ معصوم کا بتایا عمل ہے؟ ہمیں نہیں معلوم ہے, ہوگا انشاءاللہ مگر ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ یہ معصوم کا بتایا عمل ہے بھی کہ نہیں ہے, تو اس کو انجام دینے سے بہتر یہ ہے کہ جو معصوم نے بتایا عمل اس کو پہلے انجام دیا جائے. چنانچہ دین کی ترجیحات کو پیش نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ زیادہ مفید ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین.
اللهم صل على محمد.